حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب پڑو سخو سرور کا ہو عطا یا رب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثركم ازواجا في الجنة اکثركم صلاة علی. جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، ہم کو پڑھنا
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. جنت پروگرام لیے حاضر ہیں، اللہ اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے. ایمان جنت میں جانے کا اصل سبب ہے، نیک اعمال جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں. دراصل جنت اللہ کے فضل سے ملنی ہے انشاءاللہ الکریم. تو جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں سوچ نہیں سکتے، وہ ایسی نعمتیں. تو خیر جنت کی نعمتیں اور پھر جنت میں لے جانے والے اعمال، جنت کی کیس چابیاں، اس کے تعلق سے بھی ہم نے سنا، اور اب چند پروگرام سے ہم سن رہے ہیں وہ اعمال جو جنت میں محبوب رب ذوالجلال کا پڑوس ملنے کا باعث بنیں گے، ان کے بارے میں ہم سنیں گے.
جی سب، آج اسپیشلی کس عمل کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین کو آگاہی دی جائے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑوس ملنے کا ذریعہ بن جائے.
سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب کرے.
آمین. آمین.
میں اس پر ایک حدیث سناتا ہوں، کتاب الزہد لابن مبارک، حدیث نمبر 1287. ایک شخص نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے وہ مجھے آپ کی شفاعت کا مستحق بنا دے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے. میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، سچے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو.
سبحان.
اسی طرح مشہور واقعہ ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں، اور ان کے مقدر پر قربان جائیں، یہ رات کو بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے تاکہ حضور کو وضو اور دیگر حاجات کے لیے پانی پیش کر سکے۔
سبحان اللہ۔
ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کا سمندر ٹھوٹے مار رہا تھا، فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا
ہے،
سل مانگ کیا مانگتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔
مانگنے والی بھی انتہا کر دی انہوں نے،
تربیت یافتہ کس کے ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم تو کسی سے کو حسن ظن ہوتا نہیں یار اس کی دعا قبول ہوگی، تو کہتے ہیں یار بیمار ہو تم دعا کرو ٹھیک ہو جاؤ، مقروض ہو تو قرضہ ادا ہو جائے، بے گھر ہوں گھر مل جائے، بے اولاد ہوں اولاد مل جائے۔ مگر یہ تو بارگاہ رسالت سے تربیت یافتہ تھے، فوراً عرض کی میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟
کیا بات،
کیا بات۔ عرض کی بس یہی، فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 489
جو
اچھا یہاں ایک قابل توجہ بات ناظرین اور حاضرین کے لیے بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے یہ فرمایا سجدوں کی کثرت کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یہ نہ فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کرو تمہیں جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جنت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، رسول پاک کی نظر عنایت سے ملے گی۔
سبحان اللہ۔
نیک اعمال اور کثرت سجود اس میں معاون بنیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کیا بات ہے، عاشقوں کی عاشقان رسول، علماء جو لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں یار، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں تمہیں اعلی مقام پر پہنچانا میرے کرم سے ہے، نہ کہ محض تمہارے سجدوں سے۔
اللہ،
تم اپنے سجدوں سے مجھے اس کام میں امداد دو۔ کثرت سے سجود سے بتایا گیا فقط نماز پنجگانہ پر کفایت نہ کرو بلکہ نوافل کثرت سے پڑھو تاکہ تم میرے قرب کے لائق ہو جاؤ۔
اللہ،
جیسے بادشاہ کہے میرے پاس آنا ہے تو اچھا لباس پہن کے آنا، حاضری بادشاہ کے کرم سے، اچھا لباس یہ آداب دربار۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت کرنا اور جس کام میں ان کی خوشی ہو اسے پورا کرنا در حقیقت فضیلت کا کام ہے، سعادت کا کام ہے، اور خاص طور پر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خوشی کو مد نظر رکھنا دین و دنیا کی بڑی سعادت اور بھلائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے، اللہ
آمین
کرے۔
بھائی صاحب، پھر اس حدیث مبارکہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا، اختیار دیا،
بے شک
کہ وہ جو چاہیں جس کو چاہیں نواز دیں۔
آقا نے فرمایا نا کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، یہ نہیں کہا یہ دنیا مانگنا، آخرت مانگنا، یہ نہیں مانگنا، وہ مانگنا، یہ نہیں کہا، مانگ۔
اچھا،
معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی قدرت بخشی ہے کہ اللہ کریم کے خزانوں میں سے جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ہے نا، رزق اس کا ہے، اللہ کا رزق ہے۔ اچھا، وہ جو کچھ عطا ہوتا ہے، جو کچھ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے نبی تقسیم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ خیر، علماء کرام فرماتے ہیں حضور کی خصوصیات میں سے ہیں آپ کسی کو جس حکم کے ساتھ چاہیں خاص فرما دیں. جیسے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک گواہی کو رسول پاک نے دو گواہیوں کے برابر ٹھہرا دیا کہ بقیہ تو دو دو گواہ ہوں گے مگر ان کی ایک کی گواہی دو کے برابر. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دیں. علامہ ابن سابع رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی خصوصیات میں ذکر کیا, اللہ پاک نے آپ کو جنت کے زمین کا مالک بنا دیا ہے, آپ اس میں جو چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما دیں. مالک کے کونین ہیں, پڑھیں ہارون بھائی.
مالک کے کون
کل کوثر. سوری کثرت پاتے ہیں. رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ. کیا بات ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے نا, تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کو اللہ پاک کی کرم نوازیوں پر, اللہ کے خزانوں پر جو اللہ پاک نے عنایتیں عطا فرمائیاں, آپ کو بھی یقین کامل تھا کہ میں جو اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا انشاءاللہ.
سبحان اللہ بھائی, رسول پاک کو اس بات کی یقیناً خبر ہے کہ اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کی. جی شاہ صاحب کچھ فرمائیں گے.
جی حضرت صاحب بڑا دل خوش ہوا الحمدللہ.
عاشقوں کو دل خوش ہوگا, اچھا مانگنے والوں کو دل خوش ہوگا نا کہ ہمارے داتا کے پاس سب کچھ ہے جو چاہے مانگ لے.
سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم جو چاہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مانگیں تو وہ عطا فرمائیں گے.
شاہ جی صحابہ کرام علیہ رضوان, مطلب جو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جو مانگا نا وہ مانگنے کا ایک انداز بھی ایک ڈیفائن کر دیا نا کہ یہ چیز سب سے اعلیٰ مانگنے والی
ہے. سمجھے یہ تربیت ہے نا کہ آخرت مانگو.
سبحان
اللہ. وہ دائمی ہے.
سبحان
اللہ. جو شاہ صاحب نے فرمایا اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. حضور سے کیا مانگا؟ ضمناً زندگی میں ایمان پر استقامت مانگ لی, نیکیوں کی توفیق مانگ لی, گناہوں سے کنارہ کشی مانگ لی, پل صراط سے بخیریت گزرنا مانگ لیا, جنت میں رب کریم کا فضل اور بلندی درجات مانگ لی. یہ سب چیزیں حضرت ربیعہ نے حضور سے مانگی اور حضور نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. لہذا یہ مفتی احمد یار خان نعیمی جو فرما رہے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں, ہم بھی حضور سے ایمان, مال, اولاد, عزت, جنت سب کچھ مانگ سکتے ہیں. یہ مانگنا سنت صحابہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لنگر سے یہ سب کچھ قیامت تک بڑھتا رہے گا اور ہم بھکاری لیتے رہیں گے. صوفیہ فرماتے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور ہی کو مانگا, مگر چونکہ حضور جنت میں ہی ملیں گے لہذا جنت کا بھی ذکر کر دیا.
مالک خزانے قدرت کے جو جس کو چاہے ڈالے, مالک خزانے قدرت کے جو جس کو چاہے بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے
اللہ, یہ مفتی احمد یار خان نعمی کا شعر ہے. اور اعلیٰ حضرت وہ کیا عرض کرتے ہیں, ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فزوں, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو کثرت کے ساتھ سجدے اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بزرگوں کا مدنی چینل اور خصوصاً بزرگوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ریٹائرمنٹ ہو گئی, بال بچے ہو گئے, بال بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, ارے بھائی فارغ بیٹھے ہیں یار, اب بھی قرآن نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے, اب بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے, اب بھی ہم تہجد نہیں پڑھیں گے, اشراک نہیں پڑھیں گے, چاش نہیں پڑھیں گے, اوابین نہیں پڑھیں گے, نماز توبہ نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے, صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھیں گے تو بھائی کب پڑھیں گے, قبر میں تھوڑی جا کے پڑھیں گے. بعض بزرگ ان کو دیکھا گیا کہ قبر کے اندر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں, مگر یاد رکھیں یہ ان کی نماز سے رغبت تھی, شوق تھا, لگاؤ تھا, تو اللہ کریم نے انہیں قبر میں بھی نماز کی اجازت عطا فرما دی. مگر ثواب نہیں ہے, لذت ہے.
اچھا,
کیونکہ عمل تو دنیا میں کرنا ہے نا, آخرت میں تو جزا یا سزا ہے. تو جو دنیا کے اندر اب ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں, تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سجدے اپنے رب کو کر سکیں. ہمارا رب ہے مسجود, ہم بن جائیں ساجد, ٹھیک ہے. اس کو سجدہ کیا جاتا ہے اور ہم سجدہ کرنے والے ہیں, ہماری پیشانی کی لاج رہ جائے, ہماری عزت یہ ہے نا کہ یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جائے.
بھائی صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ رب کائنات کو مطلب عبادات میں سب سے زیادہ پسند, جو علماء کرام گائیڈ کرتے ہیں, سجدہ کرنا اس کی بارگاہ میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے.
سجدے میں بندہ اللہ کریم کا خصوصی قرب حاصل کرتا ہے, اللہ نصیب کرے. یہ کچھ مزید کچھ ہو.
اچھا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مختلف عرضیں پیش کرتے تھے, آیا ہم ہر چیز مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں طلب کر سکتے ہیں؟
بالکل طلب کر سکتے ہیں. شاہ صاحب کا یہ سوال تھا نا, یہ عرض کیا کہ ہم آقا سے مدینہ مانگیں, مدینے کی حاضری مانگیں, دیدار کی جستجو کریں اور عرض کریں. اچھا مال مانگیں, اولاد مانگیں, جنت مانگیں, صحت مانگیں, فیکٹری مانگیں, گاڑی مانگیں, کیا مانگنا ہے مانگیں, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, خلد کی بہار ہو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم نے اپنے خزانوں کا مالک کیا اپنے محبوب کو, اور مالک کو مختار کیا جس کو جو چاہیں عطا کر دے. بھئی یہ صدیق اکبر کا بڑا مرتبہ ہے, ان کی صداقت کا بڑا چرچا ہے, کہاں سے عطا ہوئی؟ بارگاہ رسالت سے. فاروق اعظم کے عدل کا بڑا چرچا ہے, کہاں سے عطا ہوئی؟ بارگاہ رسالت سے. عثمان غنی کی سخاوت کا بہت زور ہے, چرچا ہے, دھوم ہے, کہاں سے عطا ہوئی؟ بارگاہ رسالت سے. مولا علی کی جرأت اور بہادری, یہ کہاں سے عطا ہو رہی ہے؟ بارگاہ رسالت سے. جس کو ملا, جو کچھ ملا, جتنا ملا صدقہ دے. نبی کا صدقہ تو ہے بھائی, نبی کے صدقے تو ہے الحمدللہ.
سب کے چرچے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فیضان کا صدقہ, تا قیامت چرچے جاری ہیں ماشاءاللہ.
بے شک دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آنکھ عطا کر دی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور تیر لگتا ہے اور آنکھ کا ڈھیلا رخساروں پر آ جاتا ہے, اب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. وہ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس تھوڑی گئے, وہ تو نبی کے پاس آ گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں تو اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, تمہاری آنکھ کا مسئلہ تم جانو. نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا, آنکھ رکھ دی, ٹھیک ہو گیا. اور ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گئی, اور ان کی نسل کے اندر یہ امتیاز باقی رہا. جس سائڈ کی آنکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرم سے, اپنے دستے مبارک سے لعاب دہن لگا کر لگائی تھی, وہ بعد میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی نسلیں فخر کرتی تھیں کہ ہم اس کی اولاد ہیں جن کی آنکھ آنکھا نے لگائی تھی، اور ان کی وہ آنکھ وہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں بہتر و نمایاں ہوتی تھی اللہ کے کرم سے۔
اچھا بھائی صاحب، صحابہ کرام علیہ رضوان کا یقین کامل بھی دیکھ لیں کہ ہماری ہر ہر مسئلے کا سلوشن جو ہے نا نبی پاک کی بارگاہ سے ملے گا۔
اللہ حضرت نے اس کو سمجھا دیا نا، سمجھنا والا جو ہے اس کو آسان ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو صحابہ جانتے ہیں یہ محبوب خدا ہیں، تو محبوب و محب میں میرا تیرا تھوڑی ہوتا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لیں ان سے، کہ جو کہیں اللہ ان کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، ہمیں عطا ہو جاتا ہے۔
سبحان، جو مانگنا ہے مانگو،
جو مانگنا ہے مانگو، اکلی صلاۃ السلام نے رکوع قیام کی جگہ سجود کی کثرت کی شرط کیوں لگائی؟ یہ بھی ایک سوال تو بنتا ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت میں اپنا پڑوس ملنے کے لیے کثرت سجود کی شرط رکھی۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری وضاحت اس کی بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں، اے غور و فکر کرنے والے اس شرط پر غور کر، ان دونوں باتوں حضور کی رفاقت اور کثرت سجود کو ایک دوسرے کے ملانے سے تو ایک گہرے راز سے آگاہ ہوگا۔
کیا بات!
وہ یہ، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے تو وہ اس رفاقت کو اللہ پاک کے قرب کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کثرت سجود کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے وہ اس کے حبیب کے قرب کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ خود اللہ کریم اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضور کی اتباع کو دو محبتوں کے درمیان رکھا ہے، بندے کی رب کریم سے محبت اور رب کریم کی بندے سے محبت۔ وہ اس طرح کہ بندے کی اللہ پاک سے محبت حضور کی اتباع سے مشروط ہے، بندے کی اللہ پاک سے محبت حضور کی اتباع سے مشروط ہے، اور اللہ پاک کی بندے سے محبت بھی حضور کی پیروی پر موقوف ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدے میں انتہا درجے کی تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ پاک کے لیے اپنی عبودیت یعنی اپنے بندے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ سجدے میں آدمی اپنے جسم کے سب سے قابل احترام حصے یعنی اپنے چہرے کو ایک ادنا سی چیز مٹی سے آلودہ کرتا ہے، جہاں لوگ اس کو روند رہے ہوتے ہیں، پیروں تلے جوتوں سے روند رہے ہوتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں اپنی حقارت اور اپنی ذات کے ادنا ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے صرف سجدہ بھی عبادت ہے، مگر صرف رکوع اور قیام عبادت نہیں بلکہ یہ نماز میں عبادت ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔
جی سب، یہ ماشاءاللہ آپ نماز کے بارے میں، خاص طور پہ نماز کا جو بہترین اور اہم رکن ہے سجدہ، سجدے کے فضائل آپ سنا رہے ہیں، قد مزید اس کے فضائل آپ ارشاد فرمائیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ ایک پوشیدہ سجدے سے بڑھ کر کسی چیز کے ساتھ اللہ پاک کا قرب حاصل نہیں کرتا۔ سجدے کے نشان کے سوا انسان کے سارے جسم کو آگ جلائے گی۔ اللہ پاک نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ان لوگوں یعنی جو مسلمان جہنم میں جائیں گے کہ سارے اعضاء کو جلا دے گی مگر اس کی پیشانی کو نہ جلا سکے گی. بعض شارحین نے فرمایا سجدے کے ساتوں عضو, سجدہ ہوتا ہے سات ہڈیوں پر, پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں, یہ محفوظ رہیں گے. بعض شارحین نے فرمایا اس سے مراد پورا چہرہ ہے, اور اس قول کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے ہوتا ہے اللہ پاک ان کی صورتیں آگ پر حرام فرما دے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر سجدوں کی کثرت کرنا لازم ہے کیونکہ تم اللہ پاک کے لیے جب بھی سجدہ کرو گے اللہ پاک اس سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں سجدوں کی کثرت کرنے سے مراد یہ ہے نماز میں کثرت سے سجدے کرے, سجدہ تلاوت کرے اور سجدہ شکر بجا لایا کرو. قرآن پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت 14 سجدے ہیں نا تو وہ بھی نصیب ہوں گے. اسی طرح کوئی اللہ نے نعمت دی تو سجدہ شکر کیا جاتا ہے, تو یہ سجدہ بھی کریں ہم. جیسے کوئی خوشخبری ملی, کوئی جائز کام ہو گیا, ہم باوضو ہیں اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں, یہ سجدہ شکر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی موت پر سجدہ شکر ادا کیا تھا کیونکہ وہ اسلام کا دشمن تھا, اللہ کا دشمن تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ پاک ان سجدوں کی کثرت سے بندے کو عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا اور درگاہ قرب و عظمت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا. یہ سجدہ گناہوں برے اعمال کی معافی کا سبب بھی ہے, درجات کی بلندی اور نیکیوں میں زیادتی کا موجب بھی. یہ سجدہ بندے سے ضرر اور نقصان کو دور کر کے اسے نفعے سے ہمکنار کرتا ہے, فلاح و نجات سے بہراور کرتا ہے.
یا سیدی, ابھی ایک حدیث پاک ہم نے سنی کہ ایک سجدہ کرنے پر ایک گناہ مٹانے کی بشارت ہے. اب اس میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس سے کون سا گناہ مراد ہے؟
جی دیکھیں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے جو نا وہ مشکات شریف کی حدیث پر شرح مرآت, اس میں آپ نے فرمایا ہے سجدہ گناہوں کا کفارہ ہے مگر گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ ہیں. حقوق العباد ادا کرنے سے اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہیں کسی کا قرضہ دینا ہے کہ تو میں اللہ کو سجدہ کر لیتا ہوں اور کثرت سے سجدے کر لوں تو بھی قرضہ بھی معاف ہو جائے گا, تو ایسا نہیں. حقوق العباد ادا کرنے سے معاف ہوں گے, یا اس سے معافی مانگے یا اس کو ادا کرے, اور جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ کرنی ہوگی.
اب ماشاء اللہ وہ سجدوں کی فضائل کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں, تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ بزرگان دین کی سیر مبارکہ کے حوالے سے کوئی روشنی ڈالیں اس پر کہ ان کی کس حد تک کثرت سجود سے محبت تھی اور کس حد تک اس پر عمل پیرا تھے.
حضرت علی بن عبداللہ بن عباس ان کے بارے میں منقول ہے کہ روزانہ 1000 سجدے کرتے تھے.
اللہ
لوگ انہیں سجاد کہتے تھے, نام تو ہوتا ہے سجاد, بعض دفعہ وہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی ہو, تو سجدے بہت کرنے والے. اسی طرح حضرت ابو اسماعیل مرہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل ادا کرتے, جب عمر بڑھ گئی تو 400 نوافل ادا کرتے تھے. ایک بار آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مٹی کی وجہ سے آپ کی پیشانی کو کچھ نقصان پہنچا. اچھا, جب انتقال ہوا تو فیملی میں سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا, تو دیکھا کہ سجدے کی جگہ بڑی چمکدار ہے, ستارے کی طرح روشن. عرض کی آپ کے چہرے پر کیا ہے؟ فرمایا میری پیشانی کو مٹی کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے نورانی کر دیا گیا. عرض کی آخرت میں آپ کو کیا مقام حاصل ہوا؟ فرمایا بہترین گھر ہے جس میں رہنے والے نہ تو یہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں نہ ہی انہیں موت آتی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بعض اوقات ایسی کیفیت تاری ہوتی ایک ایک دن میں 1000 سجدے کرتے تھے. حضرت خالد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں میں نے حضرت مسعد بن قدام کو دیکھا, سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانی پر بکری کے گھٹنے جیسا نشان تھا. تو یہ کثرت کے ساتھ سجدے کرتے تھے. جی ہارون کچھ فرمائیں گے.
اچھا صاحب, یہ سجدوں کے نشان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا, تو یہ بعض اوقات سجدوں کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے, تو کیا اس کی کوئی فضیلت ملے گی؟
زبردست اس کے بارے میں وضاحت اعلی حضرت نے کی ہے. اچھا. تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اعلی حضرت نے فتاوی افریقہ میں سجدے کے نشان کے متعلق طویل بحث فرمائی. اس کا خلاصہ یہ ہے, اس بارے میں حکم یہ ہے, دکھاوے کے لیے جان بوجھ کر یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے. اور وہ نشان معاذ اللہ بندے کے دوزخ کی حقداری کا نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے. اگر یہ نشان زیادہ سجدوں کی وجہ سے خود پڑ گیا اور وہ سجدے اگر دکھاوے کے لیے تھے تو ایسا کرنے والا جہنمی, اور یہ نشان اگرچہ خود جرم نہیں مگر جرم سے پیدا ہوا لہذا یہ بھی دوزخی ہونے کی نشانی ہے.
اللہ.
اچھا, اگر وہ سجدے خالص اللہ پاک کے لیے تھے مگر بندہ نشان پڑھنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عبادت کرنے والا عبادت گزار جانیں گے, تو اب ریاکاری آ گئی اور یہ نشان اس کے حق میں قابل مذمت ہو گیا. اچھا, اگر رضا الہی کی خاطر سجدوں کی کثرت کرنے والے کو اپنی پیشانی پر پڑنے والے نشان کی طرف کچھ دھیان نہیں تو یہ لائق تعریف نشان ہے, اور امید ہے قبر میں فرشتوں کے لیے اس کے ایمان و نماز کی نشانی ہو, اور روز قیامت یہ نشان سورج سے زیادہ نورانی ہو. لیکن یہ بات یاد رہے, یہ فضیلت اسی مسلمان کو ملے گی جس کا عقیدہ درست ہوگا, ورنہ برے عقیدے والے اور گمراہ انسان کی چونکہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی لہذا ایسوں کی پیشانی پر پڑھنے والے نشانات کا انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ برا عقیدہ رکھنے والے کی پیشانی پر سجدوں سے پڑھنے والے نشان قابل مذمت, اور خوش عقیدہ انسان میں دونوں احتمال ہیں, قابل مذمت بھی ہے اور قابل تعریف بھی. یہاں پر یہ بھی یاد رہے, کسی خوش عقیدہ مسلمان کی پیشانی پر سجدوں کی وجہ سے پڑھنے والا نشان دیکھ کر اس پر ریاکاری کی تہمت تراش لینا زیادہ قابل مذمت بات ہے, کیونکہ حدیث پاک کے مطابق بدگمانی سے بڑھ کر کوئی بات جھوٹی نہیں.
اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے.
ہم اچھا گمان رکھیں, اچھا اس کی نیت اس کے ساتھ ہے بھائی.
جی جی بالکل.
وہ جانے اس کا رب جانے.
صحیح بات.
اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے گا تو یہ سجدوں کا نشان یہ پل صراط پر ٹارچ کا کام دے گا.
سبحان.
اچھا اب اللہ کی شان ہے, ہماری جلدیں مختلف ہیں, اب کسی کے نشان پڑتا ہے کسی کے نہیں پڑتا, کوئی زمین پر سجدہ کرتا ہے کوئی کارپیٹ پہ سجدہ کرتا ہے کوئی چٹائی پہ سجدہ کرتا ہے, یہ تو اب کسی کے نشان پڑتا ہے کسی کے نہیں پڑتا. تو ہم بہرحال کسی کا نشان دیکھ کر اس کو ریاکار نہیں کہیں گے, اور اگر اپنا نشان پڑ گیا تو اس پر خوش نہ ہوں, اللہ سے ڈرتے رہیں کبھی ایمان پر خاتمہ ہو جائے, نمازیں قبول ہو جائیں.
ایسے اپنے اس کی بارگاہ میں ہم مخلص بنانا بڑا مشکل ترین کام ہے.
اللہ سے مانگتے رہے
جی
کہ اخلاص کی دولت مانگتے.
جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ نشان پڑ جائے اور دل میں یہ بات بھی آ جائے ریاکاری والی بات ہو,
اللہ سے معافی مانگتے رہے ڈرتے رہے, ڈرنے والے امن پائیں گے. تو آج ہم نے سنا کہ جنت میں آقا کا پڑوس دلانے والا عمل کیا ہے, کثرت سجود, کثرت کے ساتھ سجدے کرنا. اب فرض نمازوں کے ساتھ وتر بھی پڑھنے, وتر نہ پڑھنے سے تو گناہ ملے گا, اور سنتیں جو موقعہ ہیں وہ بھی پڑھنی ہے, غیر موقعہ بھی پڑھنی ہے, پھر ہی کثرت ہوگی نا سجدوں کی. نوافل بھی پڑھنے, اشراک بھی پڑھنی ہے, چاشت بھی پڑھنے اور اوابین بھی پڑھیں. اشراک چاشت سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراک اور چاشت کے دو دو نفل پڑھ لیں, اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ادا کیا کرتی تھیں اور بڑے طویل نماز پڑھتی تھیں چاشت کی, اور اللہ نصیب کرے. اوابین کی نماز جو ہے مغرب کے فرض کے بعد 6 رکعت اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں, اس میں 2 سنتیں موقعہ, 2 نفل اور 2 نفل اوابین, ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا اس سے بہتر طریقہ ہے 2 سنتیں الگ پڑھیں, 2 نفل الگ پڑھیں, 2 نوافل اوابین کے الگ پڑھیں. تہجد کی نماز جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اس کے لیے سونا شرط ہے, چاہے نیند کا جھونکا ہی آ جائے تو سونا شرط ہے. اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے دو نفل نماز بھی پڑھ لی, عشاء کے بعد سوئے اور اٹھے اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو انشاءاللہ تہجد ہو جائے گی. روزانہ نماز توبہ پڑھنی چاہیے, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو, معلوم نہیں ہے. اور اللہ کریم نصیب فرمائے صلاۃ و تسبیح ہم ادا کیا کریں, اور ویکلی اگر ڈیلی نہیں تو ہفتے میں دو مرتبہ, ورنہ جمعہ کوئی دن مخصوص کر لیں, بھی اس دن پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کچھ نوافل بھی ہم پڑھا کریں, کبھی تحیات الوضو پڑھ لیں, کبھی تحیات المسجد پڑھ لیں, کبھی غسل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھ لیں, اس طرح کچھ کثرت سجود. اور اسی طرح کو خوشی ملی باوضو قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر رب کو سجدہ کریں, اس کا شکر ادا کریں. اچھا تلاوت کریں گے تو اس کے اندر بھی آیات سجدہ آئیں گی, تو 14 سجدے وہ بھی ہو جائیں گے. تو کثرت سجود جنت میں آقا کا پڑوس ملنے کا عمل ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا. ہم نے یہ بھی سنا صحابی نے آقا سے جنت مانگی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خوشخبری سنا دی, جنت میں پڑوس ملنے کی خوشخبری سنائی, اور سجدے کے فضائل بھی ہم نے سنے. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والا بنائے, اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے, وہ جنت بھی محبوب کے پڑوس میں ہو تو کیا. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب, پڑوس خود میں سرور